فہیم ہاشمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور اسلامی انقلاب چار عشروں کے دوران حاصلہ سیاسی سماجی اور معاشی نتائج ہمارا آج کا موضوع رہے گا. سوالات اب ابھی سے پوچھ سکتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی طرف. سلام عرض کرتی ہوں فہیم صاحب اور بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں.
میں بھی بہت خوش ہوا آپ نے دوبارہ مجھے انوائٹ کیا اور الحمدللہ بہت پرمسرت موقع ہے
جی
کہ آپ بھی اور سب ہم مل کے دوبارہ اس پروگرام اور اس جو سیاسی نظام ہے اس کے احیاء کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اور میں ساتھ اس کے ضمن میں ذکر کرتا چلوں کہ آج کشمیر ڈے بھی ہے, جس حوالے سے چونکہ اسلام کی اور مسلمین کی حمایت کے لیے ایران کام کر رہا ہے اور شروع ہی انقلاب سے اس کا ہدف رہا ہے, تو میں اس کے لیے بھی آپ سب کے ساتھ مل کر یوم یکجہتی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کی حمایت کے لیے ہاتھ بلند کروں گا, سے بھی ان کی مدد کرنا اور حمایت کرنا پسند کروں گا. اور دوبارہ ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا.
بالکل, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جہاں جہاں بھی مظلوم ہے اور جہاں جہاں بھی مظلوم قوموں پر ظلم ہو رہا ہے, ایران نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ ان کے لیے جو ہے اپنی آواز کو بلند کیا ہے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ چار عشرے گزر چکے ہیں اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ ان میں ایران کو کیا حاصل ہوا, وہ سیاسی لحاظ سے ہو, سماجی لحاظ سے ہو یا پھر معاشی لحاظ سے ہو. تو ہم بانٹتے اپنی گفتگو کو اور پھر چلتے ہیں آگے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کے بعد سیاسی حالات ایران کے کیسے تھے, کیا تھے اور کیا حاصل ہوا؟
جی بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایران کے اس سیاسی نظام کو دیکھنے سے پہلے میں کچھ انقلابی حوالے سے کچھ ایسی اہم گفتگو جو میرے خیال میں پہلے ان پروگراموں میں نہیں ہوئی, اس حوالے سے کچھ نکات پیش کرنا چاہوں گا. اسلامی حوالے سے اگر دیکھا جائے اور غیر اسلامی دونوں حوالے سے, تو انقلاب تو ہر جگہ پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دو تین اور ممالک بھی ہیں جن میں انقلاب برپا ہوا, لیکن اس انقلاب میں اور ان انقلابوں میں ایک واضح جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے عنصر سے مزین ہے. اور وہاں پر اگر ان کی تاریخ اور ان کی ہسٹری میں جو فرانس کا انقلاب ہو 18ویں صدی کا یا 20ویں صدی کا روس اور چین کا انقلاب ہو, ان کو دیکھا جائے تو ان میں ایک واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ انقلاب جو ہے وہ جنگی صورتحال سے جو ہے نمٹنے کے بعد ان کی داخلی جو صورتحال ہے وہ بہت کمزور ہو چکی تھی, اور لوگ جو ہے اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ان سے. اور پھر لوگوں کو ایک تھوڑا سا چانس ملا ہلنے کا, اور اب جیسے فرانس میں ہوا, فرانس میں جو پیرس کے لوگ تھے وہ اتنے شامل نہیں تھے اس انقلاب میں جتنے نواح اور ارد گرد کے لوگ اس میں آ کے انہوں نے شرکت کی اور اس کو آگے بڑھایا. جبکہ روس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو جنگ ہوئی جنگ جہانی اول, اس میں جو صورتحال تھی وہ اتنے بڑے ملک کو سنبھال نہیں پا رہا تھا, تو اب جہاں پر مزدور اور غریب لوگ اور جو غریب طبقہ ہے اس کو ایک, اور جو چھوٹی موٹی پارٹیاں تھیں ان کو موقع ملا تھوڑا سا, تو انہوں نے اس چانس کو گنوایا نہیں, تو وہ انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن ایک اس طرف دیکھا جائے دینی انقلاب, اسلامی انقلاب ایک واضح انصار ہے, اس میں غریب امیر, طالب علم, استاد, چاہے وہ سرکاری ملازم ہو چاہے وہ غیر سرکاری ملازم ہو, ساروں نے مل کر اس انقلاب کی ایک خاص جو اہم فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سارے شریک ہوئے, جبکہ وہاں پر کچھ خاص پارٹیاں اور کچھ خاص جو لوگ ہیں طبقے کے وہ شریک ہوئے. اب آتے ہیں سیاسی حالات کی طرف. تو سیاسی حالات میں بھی دیکھیں, جب ہم روس اور فرانس اور چین کے حالات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہمیں سیکولرزم نظر آتا ہے, لبرلزم نظر آتا ہے, اور دوسری ایسی چیزیں جو دین کے اگینسٹ ہیں. اب جو سیکولر جو لوگ ہیں وہ یہ دین, سیاست کو دین سے جدا سمجھتے ہیں,
صحیح.
اور اسی طرح لبرلزم وہ آزادی کا جو ہے اپنا شوشہ جی وہ نعرہ لگاتے ہیں. دیکھیں اس میں اسلامی انقلاب کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نے مساوات, برادری اور سارے چاہے وہ غریب طبقہ ہو یا امیر ہو کسی میں فرق یہ بنا, سب کو باہم اور مساوی حقوق دیے ہیں, جبکہ وہاں پر ایسا نہیں تھا. حکومت آنے کے بعد وہ لوگ اس طرح سے اپنے کال سے پھر گئے اور اپنے حکومت کے پیچھے پڑ گئے.
ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب میں جو ہے جو ایک کہتے ہیں نا نظریہ جو ہوتا ہے وہ انسانیت کا نظریہ تھا, یعنی ہر کسی کو برابر حقوق دیے جائیں, سب انسان ہیں, کوئی امیر نہیں ہے کوئی غریب نہیں ہے, اور ہم سب جو ہیں ایک ہی راہ پر آگے بڑھیں گے. جی
بالکل ایسے ہی ہے, جبکہ دوسرے طبقات میں جب ہم دیکھتے ہیں, جب دوسرے ممالک میں جیسے میں نے آپ کو تین انقلاب بتائے روس فرانس اور چین کا, تو اس میں یہ تھا کہ جب لوگ حکمرانی پر پہنچے تو انہوں نے غریبوں امیروں کسی کو نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اپنی حکمرانی بچانے کا سوچا. دیکھیں فرق یہ ہے کہ اسلامی انقلاب جو برپا ہوا اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے لوگوں کی طرف رخ کیا، لوگوں کی طرف رخ کیا اور رائے جاننے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کی رائے کیا ہے، آخر کار یہ لوگ چاہتے کیا ہیں. ایسے نہیں کیا کہ خود اب جاتے محل میں بیٹھ جاتے شاہ کے اور اپنی حکومت بنا لیتے اور اپنا ایک سیکٹر بنا لیتے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے، ایسا نہیں تھا. اس انقلاب کی ایک خاص جو بات یہ تھی کہ اس انقلاب میں لوگوں کی طرف دیکھا گیا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی رائے کو جانچا گیا. یعنی جمہوری نظامی اسلام
بالکل
کا ایک پہلو رہبر انقلاب نے ایک واضح کیا اور لوگوں کو دعوت دی تاکہ وہ اپنی رائے دیں. یعنی دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو اہمیت دی جا رہی ہے.
بالکل
دوسرے معاشروں کی طرف اگر دیکھیں اور دوسرے انقلابات کی طرف دیکھیں تو وہاں پر کسی شخص کو یہ اہمیت حاصل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس کے 60-70 سال بعد جب وہ مضبوط ہو گئی. دیکھیں پہلا جو ہم لبرالزم دیکھیں، سیکولرزم دیکھیں، اس میں آپ کو ترقی نظر آتی ہے سائنسی طور پر بن علمی تعلیمی اعتبار سے بھی، لیکن اس میں جو روحانیت ہے اور نفسانیت وہ معاشرے کی جو ہے مردہ ہو جاتی ہے. اس میں مشین کی طرح انسان کام کرتا، لیکن جہاں پر اسلام کا جب نام آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ روحانی طور پر بھی زندہ ہیں اور فکری طور پر بھی زندہ ہے. فکری طور پر اس طرح زندہ ہے کہ ان کی رائے جانی جا رہی ہے اور ان کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور روحانی طور پر اس طرح کہ ان کو اسلامی نظریے پر چلایا جا رہا ہے، ان کو اسلام کا پوائنٹ آف ویو واضح کر کے دکھایا جا رہا ہے. اور جس اس سے بڑی اور کیا بات کہی جا سکتی ہے کہ جس میں آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لیڈر پائے جاتے ہوں، جنہوں نے سیرت پیغمبر اور سیرت اہل بیت کو اپنے جان اور روح کا ایک غذا بنا لی ہو، تو اس کے انقلاب میں اور دوسرے انقلاب میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. اور سیرت دیکھیں میں واقعی میں کئی واقعات جب پڑھتا ہوں تو میں جیسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں انسان کے، ایسے جن مختلف جب جگہوں پر جب عراق میں تھے امام، تو عراق کی گرمی جو ہے وہ مشہور ہے عرب ممالک کی، تو امام نے کبھی وہاں پر کولر نہیں لگوایا. اس کی علت آپ پوچھی گئی امام سے تو فرماتے ہیں کہ میری وہ عوام جو ایران میں ہے غریب لوگ، ان کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے تو میں کیسے. اور اسی طرح سردیوں میں بھی انہوں نے کبھی بخاری کا استعمال نہیں کیا، ہیٹرز کا استعمال نہیں کیا، اس وجہ سے کہ میری وہ جو لوگ ہیں وہ بغیر ان سہولیات کے وہاں پر میری وجہ سے یہ ساری چیزیں بھگت رہے ہیں.
تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ لوگوں کے جذبات کو سمجھتے تھے، ان کی خواہشات کا جو ہے کہتے ہیں نا وہ قدانی کرنا کہ ہاں بھائی اہمیت ہے عوام کی خواہشات کی. تو بالکل یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں چیز واضح طور پر، یعنی وہاں پر واضح ہے. فہیم ہاشمی صاحب ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں، آپ میڈیکل کی دنیا میں چلے جائیں، آپ سائنس کی دنیا میں چلے جائیں، ٹیکنالوجی انجینئرنگ، آپ کے ذہن میں جو چیز بھی آتی ہے آپ وہاں چلے جائیں اس شعبے سے آپ دیکھ لیں، یعنی تو دیکھتے ہیں کہ ایران کے عوام نے وہاں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور گاڑتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو چلتے ہیں معاشی حالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جناب بتائیے ہمیں آپ کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے.
جی بہت اہم نکتے کی طرف جو آج کل کی معاشرتی حوالے سے ہمیں ہر ٹیکنالوجی اور سائنس کے ساتھ ہی وابستہ ہے ہر چیز، اور ہر جو معاشرے کو آج کل لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جس معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کتنا آگے بڑھا ہے. تو ایران بھی کسی سے کم نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اور جہاں تک جو باہر کے اسکالرس ہیں ان کی جو میں نے آنکھوں میں ایران کا وقار دیکھا ہے، میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. دیکھیں سائنس کے حوالے سے اور ریاضی اور کیمسٹری اور کمپیوٹر کے حوالے سے ایران ایک تقریباً 20 وہ ملک جو نمایاں ہیں ان میں 20ویں نمبر پر ہے.
زبردست.
اس کے علاوہ سائنس خصوصاً میڈیکل حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو میڈیسنس ہیں اس کے حوالے سے ایران نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا. دیکھیں آپ انقلاب سے پہلے اگر آپ ذرا سی نظر دوڑائیں تاریخ ایران پر تو 25% میڈیسن جو ہے ایران میں بنتی تھی اور اب 95% ایران میں بنتی ہیں. اور ایک اہم بات کہ یہ بہت بڑا ڈونر بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی اپنی یہ دوائیں سپلائی کرتا ہے.
بالکل.
اور ایسی ایسی دوائیاں اور ایسی ایسی ویکسین بنانے میں بھی ایران اول نمبر پر ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ہیپاٹائٹس کی ویکسین بنانے میں ایران اول نمبر پر ہے.
بالکل.
اور تپدق کی بیماری انفلوزیا کی بیماری، ان میں ایران اول نمبر پر ہے. اس طرح ایک اور جو ایرانی اطباء نے ایک خاص دوا ایجاد کی ہے وہ ہے شوگر کی دوا. شوگر کی دوا جسے این جی فارس کہتے ہیں، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا مریض جس کے ہاتھ یا پاؤں کٹنے تک پہنچ جائیں تو ایران کی وہ دوائی اگر استعمال کی جائے تو وہ اس کو اس حالت میں بھی شفا دے گی،
گینگرین کی حالت میں بھی.
جی، یعنی اتنی زیادہ مؤثر دوا، یعنی اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. زکریا رازی کسی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے چھپی، یہ بہت زیادہ استنباط کیا گیا ہے وہاں سے اور بہت زیادہ اس پر ورک کیا گیا ہے. اور اسی طرح کمپیوٹر سائنس میں بھی اتنے تک بڑھ چکا ہے کہ امریکہ کے ڈرون کو اگر ڈرون طیارے کو بھی اتار کر نیچے لائیں تو یہ کوئی کم ثمرہ نہیں ہے ایرانی انقلاب کا. اور دیکھیں لٹری ریٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ایرانی معاشرے کو، تو انقلاب سے اگر پہلے ہم دیکھیں تو 35% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے تھے یا شرع خواندگی میں آتے تھے، اور اب اتنا انکریز کیا ایران نے کہ 99% تک یہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں اب اس کے حوالے سے ہم ارد گرد کے اگر ممالک کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں یا اور دوسرے ممالک، تو ان کا لٹری ریٹ اتنا نہیں ہے. دیکھیں اتنی پابندیاں اور اتنی سینکشنز کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اندرون جو درونی صورتحال ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ امریکہ اور کیلیفورنیا یونیورسٹی اور بہت سارے ان میں لیکچرار ہیں ایرانی. دیکھیں یہ ایسے ہے کہ جیسے اسلام کے چراغوں میں سب سے بڑا چراغ جو ہے وہ، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ بیج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب سے لیا، چونکہ اسلام عرب میں آیا، اس کو پروان چڑھایا اور سونپ دیا امام خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہوں نے اپنی اور بہت سارے ایرانی جوانوں کی قربانی دے کر اس درخت کو اور اس باغ کو اور بھی زیادہ بڑھایا ہے. اور امید کرتا ہوں کہ اس کے ثمرات سے وہ لوگ جو اس کو کم تر سمجھتے ہیں، وہ میں نے اس کو یہ آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ وہ اس کو کم تر نہ سمجھیں اور بھی زیادہ اس پر روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے کسی اور پروگرام میں. وقت کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا، اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اسلامی ممالک میں ایران اور بھی زیادہ ترقی کرے اور دوسرے ممالک کو بھی خدا توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کر پائیں اور اسلام کو روشن کریں.
اور فہیم ہاشمی صاحب، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے یا ایک ملک میں اگر ہم امن و امان چاہتے ہیں اور ایک پرسکون ماحول چاہتے ہیں تو سماج کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے. اگر عوام جو ہے وہاں پر آرام اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا. سماجی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، بتائیے اسلامی انقلاب کے بعد سماجی حالات ایران کے.
جی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر کے اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ انسان اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے. ایک پہلی چیز، جب انسان کی صحت خراب ہو جائے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے اپنے اس حالت کا جب وہ صحیح تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے وقت
صحت مند تھا.
اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان بیماری میں کیا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے. اور دوسری چیز ہے امنیت. کسی بھی ملک اور کسی بھی علاقہ کی امنیت جو ہے اس کی ترقی اور اس کے معاشی اور سماجی حالات کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے، تجارتی اعتبار سے بھی اور خود خانہ جنگی سے بچنے کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ یہی ہے. اور آیت اللہ العظمیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ خامنائی کی سیاسی بصیرت اتنی مضبوط ہے اور اتنی محکم ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی اس تفرقہ اور اس ناسور سے بچانے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں ہم اگر ایران کے گرد و نواح کو دیکھتے ہیں تو مختلف تنظیموں جیسے دولت اسلامیہ، جیسے طالبان، جیسے داعش اور اس جیسی اور بھی سینکڑوں تنظیمیں جو اتحاد اور اتفاق کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئیں اور مختلف عالمی قوتوں کے ذریعے تاکہ اسلام کا چہرہ جو ہے وہ بگاڑ دیا جائے.
شیطانی طاقتیں.
اب دیکھیں 1989 میں جو جنگ افغانستان میں چھیڑی گئی وہ بھی اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ ایران کو اس آگ میں جھلسایا جائے. تو الحمدللہ ایران اس سے بچ گیا اور دوسرے کچھ ممالک جیسے پاکستان اور دوسرے دیگر ممالک اس میں گرفتار ہو گئے اور جھلس گئے، ان کا جو تشخص ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن ایران ایسی جگہ ہے کہ جو اس شر سے محفوظ رہی، اور اس کا جو میں نتیجہ لیتا ہوں یہی ہے کہ امام خامنائی کی جو بصیرت ہے سیاسی بصیرت اس میں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. انہوں نے شیعہ سن کا جو تفرقہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے اس کو اس معاشرے سے اس معاشرے کو اس سے پاک رکھا. اور دوسرے بھی یہاں پر بہت سارے اور مذاہب بھی زرتشت جیسے مذاہب بھی پائے جاتے ہیں, ان کو بھی کبھی اس حوالے سے نہیں ابھرنے دیا اور اپنی سیاسی بصیرت سے ان کو بھی ایک کنٹرول میں رکھا ہے تاکہ اس ملک کا جو ہے وہ کیا نہ پلٹے. اور دوسری جو سیاسی اور بصارتی جیسے دوسری اب ممالک کی طرف دیکھتے ہیں جیسے امریکہ ہو گیا یا انگلش ہو گئے, یہ سارے برٹش لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا چہرہ بگاڑ دیں اور وہ ہر لمحہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ان ممالک میں خصوصاً ان میں سے مرکز جو ہو چکے اسلام کا تشخص اور تشید کا جو تشخص ہے وہ اس کے لیے ایران ایک نمایاں کردار ادا کر رہا ہے تو وہ اس کے چہرے کو اصل میں بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی تک وہ اپنے اس جو عزائم ہیں ان میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس کا میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ ان بڑی شخصیات کو دینا چاہوں گا کہ جو اسلام کی اور اس دور کی آج تک ائمہ اطہار رحمۃ اللہ علیہ السلام کے بعد کے دور کی بس سب سے بڑی شخصیات ہیں اور انہی کی وجہ سے ہی اسلام اور مسلمین متحد ہیں.
محترم فہیم ہاشمی صاحب, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے مختلف ممالک میں جو ہے انقلاب آئے اور گئے, ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 39ویں سالگرہ ہے اسلامی انقلاب کی ایران کے اندر منائی جا رہی ہے, لیکن ان دوران یعنی پورا جو یہ ٹائم پیریڈ گزرا ہے اس میں ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکشنز تھے, پابندیاں تھیں, رکاوٹیں تھیں, ہر طرح سے جو ہے ایران کو جو ہے پریشر کے اندر رکھ کے کوشش کی گئی ہے. اب جو ہے ہمارے جو ممالک ہیں ان آس پاس رہنے والے ان کی طرف سے ہتھیار نہیں ڈالے گئے, لیکن باقی ملکوں نے ہتھیار بھی ڈال دیے اور جناب جو ہے انہوں نے کہا آپ جو کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے, لیکن ایران نے ہتھیار نہیں ڈالے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انقلاب پر ایمان اور بھروسہ اتنا ان کا تھا کہ اب تک جو ہے انقلاب برپا ہے.
بالکل آپ نے صحیح نقطہ کی طرف, میرے دماغ میں بھی جو پہلا نقطہ آتا ہے وہ یہی ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کے اوپر انسان کے قائم رہنا یا اس سے ہٹنے کا ایک ہی عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بلیو ہونا. دیکھیں ایران کے پاس اسلامی تعلیمات اور خصوصاً اہل بیت جیسی شخصیات جنہوں نے جو مکہ کی زندگی تھی جہاں پر شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے ان پر سینکشن لگائے گئے, اس وقت کے سینکشن کہوں گا, لیکن ان غیور افراد نے اپنے جو عقیدہ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا, اپنی منزل کو بھی نہیں چھوڑا,
ٹھیک ہے.
اسی طرح چاہے وہ پہلی اس پہلا حصہ ہو انقلاب کا یا سن 61 ہجری کا واقعہ ہو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مختلف پابندیوں کے بعد آئے اور کربلا میں آ کے شہادت پائی, تو اس پہ دیکھیں بلیو پر چل رہا ہے سارا کچھ. یہ سارا جو سینکشن ہیں پابندیاں آتی ہیں وہ کسی خاص وجہ سے نہیں, وہ لوگوں کے اس بلیو سے ہٹانے کے لیے آتی ہیں, لیکن یہ بلیو اتنا مضبوط ہے اور یہ اس غیور اور ایرانی قوم کا ایمان میں کہوں گا کہ اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی پابندی کو ہر طرح کی مشکلات کو جھیلا ہے اور اپنی اقتصاد کو اپنے اقتصاد کو بھی اپنے قدموں پر کھڑا کیا ہے اور اپنے ایمان کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کر کے دکھایا ہے کہ جو اس بلیو پر رہتا ہے وہ نہ دینی اعتبار سے کسی سے پیچھے رہتا ہے, نہ اعتقادی اعتبار سے کسی سے پیچھے رہتا ہے, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہتا ہے, اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے ہی اسی علم کے اور اپنے اس اہل بیت کے سہارے پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے, چاہے سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو میزائل جیسا اور یورینیم میں 20% تک اضافہ کیا خود اپنے بلبوتے پر. اسی طرح آپ دیکھیں سیٹلائٹ میں بغیر کسی ملک کی مدد کے سیٹلائٹ تک یہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کامیاب تجربہ کیا ہے, تو یہ دیکھیں ان کے بلیو ہے. یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے یہ یقین پر چل رہا ہے, اور جب یہ یقین کی رگیں, میں ایک نقطہ چھوٹا سا جو بیان کرنا چاہوں گا, تین چیزیں ہیں اگر ہم اہل تشیع سے یا یہ دینی معاشرے سے نکال دی جائیں تو اس کا شیرازہ بکھر جائے گا. ایک ہے مہدویت, اگر اس کو نکال دیا جائے, دوسرا ہے عاشورہ, اور تیسرا ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اگر یہ تین چیزیں اس معاشرے سے نکال دی جائیں تو یہ ایک ڈھانچے کا ڈھانچہ رہ جائے گا, سارے بلیوز ختم ہو جائیں گے اور یہ سارا جو ہے نظام درہم برہم ہو جائے گا. چونکہ یہ معاشرہ, چونکہ یہ ملت ان تین چیزوں پر محکم رہی ہے اور آج تک محکم ہے, اس لیے یہ ہمیشہ چونکہ یہ جاویدانیت سے مل گئی ہے تو یہ قوم بھی اور یہ ملت بھی اور یہ ملک اور یہ اسلام ہمیشہ کے لیے جو ہے رہے گا, اور یہ تین اور یہ انقلاب ایسے ہی چلتا
بالکل رہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال سے تین چیزیں روح ہیں اس ملت جی کی، اس قوم کی روح ہیں. اور ایک چیز میں یہاں پر چاہوں گی کہ اپنی چونکہ ہماری گفتگو کا یہ آخری حصہ چل رہا ہے، ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو ہدایت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی اس راہ پر چلو، تو چلنے والا چلتا بھی ہے نہیں چلتا، لیکن ایرانی عوام نے یہاں پر آنکھ بند کر کے جو ہے اس راستے پر چلے ہیں اور کامیاب رہے ہیں. تو یہ پیغام جو ہے وہ کہتے ہیں نا دل سے نکلا ہوا پیغام ہوتا ہے، خدا کا پیغام تھا. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟
جی بالکل، دیکھیں جو امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے. تو یقینی بات ہے جب امام راحل نے یہ سارا کچھ خود کر کے دکھایا، انہوں نے سختیاں بھی جھیلی، انہیں دوسرے ممالک تبھی بھیجا گیا، تو انہوں نے اپنے عزم کو نہیں چھوڑا. وہ ایک شخص تھا اس نے نہیں چھوڑا تھا، یہ ملت کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ تو میں اسی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا.
تشریف لائے، زبردست گفتگو رہی.